الله أما بعد فقد قال علي النقي عليه السلام السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومحبط الوحي درود على محمد وعلى آله
اللهم صل على
زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد
خداوند متعال آپ عزاداروں کا اس فرش اللہ پر تشریف لانا آپ کے عبادت میں شمار فرمائے اور جو حاجات اور امید لے کر اس بارگاہ مقدس میں تشریف لائے ہیں پروردگار تمام حاجات کو پورا فرمائے اور امید ہے کہ توحید عالم ہم سب کو مظلوم کربلا سید الشہداء کے عزاداروں میں شمار فرمائے اور یہ عزاداری اور یہ غم یہ سید الشہداء کا ذکر تا قیامت ہماری نسلوں میں قرار دے اور جہاں جہاں پر بھی یہ ذکر حسین فرش مظلوم کربلا اور یہ ذکر ہو رہا ہے اور ذاکر اور سننے والے موجود ہیں پروردگار تمام مقامات کو تمام ان جگہوں کو تمام سننے والوں اور پڑھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ ماہ محرم خیر اور عافیت کے ساتھ جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں پروردگار عالم ان کے لیے عافیت کا سلسلہ ساتھ ساتھ صلوات پڑھیں محمد والے صلوات کا ذکر ابتدا میں آپ مومنین سے کروایا جاتا ہے اس کی وجہ میں نے عرض کی تھی کہ اس ذکر کی فضیلت بہت زیادہ ہے جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ
وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے دو فرشتوں کو میرے ساتھ موکل کیا ہے مامور کیا ہے جب کسی صاحب ایمان کے سامنے میرے نام کا ذکر ہوتا ہے، اس کے سامنے میرا نام پڑھا جاتا ہے، جب وہ مومن صلوات اور درود پڑھتا ہے میرے اوپر، تو یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ان دو فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، جب وہ مومن درود پڑھتا ہے تو یہ فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، اے درود پڑھنے والے، اے صلوات پڑھنے والے، اللہ کی مغفرت تمہارے شامل ہے۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب یہ دو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں مومن کے لیے، درود پڑھنے والے کے لیے، تو جتنے بھی باقی فرشتے ہیں وہ اور ساتھ میں پروردگار عالم ان دو فرشتوں کی دعا کے بعد آمین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے،
اللہم صل علی محمد والے محمد وسلم فرشتے۔
ایک اور حدیث نقل کی ہے شہید اول نے، ہمارے علماء بزرگ مجتہدین جنہوں نے تاریخ تشیع میں بڑی خدمات انجام دی ہیں، ان میں سے ایک شہید اول کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، شہید اول کو شہید کروایا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا ان کو۔ جب ان کو، ان کی عظمت کے حوالے سے میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، جب ان کو لے جا رہے تھے پھانسی دینے کے لیے، تو ایک رکا انہوں نے اٹھایا، کاغذ ان کے پاس تھا، یا نیچے سے پتا اٹھایا، اس پر انہوں نے لکھا کہ پروردگار میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، ربی انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ اور یہ لکھنے کے بعد آسمان کی طرف وہ پتا پھینکا، اور جب پتا نیچے آیا، ظاہر ہے کہ پتا جب انسان یا کاغذ اوپر پھینکتا ہے تو فوراً ہی جلدی نیچے آتا ہے، جیسے ہی نیچے آیا انہوں نے اٹھایا، تو اس پتے کی دوسری طرف یا اس کاغذ کی دوسری طرف یہ لکھا ہوا تھا، ان کنت عبدی فاستبر، اگر تو میرا بندہ ہے تو اس مصیبت پر صبر کر۔
سبحان اللہ، سبحان
اللہ، یہ عظمت ہے جناب شہید اول کی، کہ فوراً اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا۔ کبھی کبھی انسان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی، اس میں مصلحت ہوتی ہے انسان کی۔ اگرچہ انسان کی دعا ایک لحاظ سے مستجاب ضرور ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے شاید مستجاب نہ ہو جس طرح سے انسان دعا کرتا ہے۔ تو شہید اول نے دعا کی کہ پروردگار میری مدد فرما، ظاہری طور پر مدد کرنے کا مقام تھا، لیکن پروردگار عالم اس مصیبت کے ذریعے سے جو درجہ ان کو عطا فرمانا چاہتے تھے، وہ اسی مصیبت کے بعد ہی ملنے والا تھا۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے بندے ہو تو اس پر صبر کرو، اللہ کی رضا اسی میں۔ صلوات پڑھے محمد والے،
اللہم صل علی محمد والے محمد۔
فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شیطان جنوں میں سے ہوتا ہے، شیطان جنی جن کو کہا جاتا ہے، اور ایک شیطان انسی، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ وہ بھی جو شیاطین جنی ہے، وہ بھی انسان کو گمراہ کرتے ہیں، برائی کی طرف لے جاتے ہیں، برائی کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد،
اللہم صل علی محمد والے محمد وسلم۔
اور وہی کام شیاطین انسی، جو انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، وہ بھی انسان کو برائی کی طرف رغبت دلاتے ہیں، برائی کی طرف انکریج کرتے ہیں۔ تو دو قسم کے شیطان ہیں، پیغمبر نے فرمایا دو قسم کے پیغمبر فرماتے ہیں شیطان ہیں، جو شیطان جنی ہے، جو جنوں میں سے ایک شیطان ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے پڑھنے سے دور بھاگ جاتا ہے، اور جو انسانوں میں سے شیطان ہے، اس کو اگر بھگانا ہو تو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
یہ برکت ہے صلوات کی، یہ اس عظیم ذکر کی برکت ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
آگے سے جگہ ہے کہاں؟
آجائے آجائے
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ صلوات پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلوات جب انسان پڑھتا ہے تو رحمت الہی نازل ہوتی ہے، پروردگار کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ نے جب دربار سے نکالا تو اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. تو جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو کبھی بھی وہ رحمت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھے محمد
علیہ وسلم.
میں نے اپنے خطبے کے انتہا میں جس قول کا ذکر کیا ہے امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ فقرہ ہے زیارت جامعہ کا. ایک شخص آتا ہے مولا کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جب زیارت کروں، آپ میں سے کسی ایک کی زیارت کروں، تو مجھے ایسی زیارت تعلیم فرمائیں کہ میں جس امام کی زیارت کرنا چاہوں وہ ایک زیارت ہو. تو امام علیہ السلام نے ان کی تقاضا کے بعد یہ زیارت جامعہ انشاء فرمائی. امام علیہ السلام نے یہ زیارت جامعہ ان کو تعلیم فرمائی ہے. جن احباب نے یہ زیارت کا مطالعہ کیا ہے اور پڑھا ہے، طولانی زیارت ہے. زیارت کے ابواب میں بہت سی زیارتیں ہیں، ہر امام کی زیارت ہے، کچھ زیارتیں مخصوص ہیں اور کچھ زیارتیں ایسی ہیں کہ جو ہر امام پر پڑھی جاتی ہیں. اسی لیے ان زیارتوں کو زیارت جامعہ کہا جاتا ہے. جامعہ کا مطلب ہے کہ جس امام معصوم پر وہ زیارت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. امام سے سوال کیا کہ مولا ایسی زیارت عنایت کرے کہ ہر امام پر، جس امام پر میں زیارت کرنے جاؤں تو وہاں پر وہ زیارت پڑھوں. تو امام علیہ السلام نے یہ زیارت جامعہ ان کو تعلیم فرمائی. اور اس زیارت کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کی معرفت کے سمندر کھول دیے. امام شناسی کے، امام کی معرفت کے امام علیہ السلام نے وہ خزانے بیان فرمائے ہیں، وہ حقیقتیں بیان فرمائی ہیں زیارت کے اندر، کہ شاید وہ حقائق احادیث میں آپ کو نظر نہ آئے. اور یہ فقرہ جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبط الوحی، یہ اسی زیارت کا حصہ ہے. اب اندازہ لگائیں کہ امام نے امام کی کیسے معرفت بیان کی ہے، امام نے امام کا کیسے تعارف کروایا ہے. کبھی ہم ہوتے ہیں کہ جو کم علم رکھنے والے امام کی شان بیان کرتے ہیں، امام کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو ہماری فضیلت میں نقص ہو سکتا ہے، ہماری فضیلت میں عیب ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب ہم فضیلت بیان کرتے ہیں تو ہمارا علم کم ہوتا ہے، ہماری معرفت کم ہوتی ہے. تو جب امام کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو اس میں نقص آ جائے گا، اس میں عیب آ جائے گا. لیکن جب امام کی معرفت بیان کرتا ہے، جب امام کی شان کو بیان کرتا ہے، کیونکہ امام کا علم اس امام کے علم کے مطابق ہوتا ہے، لہذا جو کچھ بیان کرتا ہے وہ عین حقیقت ہوتا ہے. لہذا امام نے جب امام کی شان کو بیان کیا، امام کے فضائل کو بیان کیا، تو اس زیارت کے سلسلے میں اللہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس زیارت کے پڑھنے سے پہلے، توجہ ہوں گا، زیارت کے پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی چاہیے. زیارت جامعہ کے خاص طور پر زیارت جامعہ کے لیے حکم ہے کہ زیارت جامعہ پڑھنے سے پہلے انسان کو 100 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ انسان کے ذہن میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی ذہن میں رہے اور اس کے بعد زیارت کو پڑھے. تو اللہ مجلسی فرماتے ہیں کہ امام نے کیوں فرمایا کہ اس زیارت کو پڑھنے سے پہلے اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے 100 مرتبہ، اس کے بعد زیارت کو بیان کیا جائے. تو آپ جب زیارت پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امام نے کیوں فرمایا. امام نے اس لیے فرمایا کہ امام نے اس زیارت کے اندر وہ فضائل بیان کیے ہیں، وہ عظمت امام بیان کی ہیں، کہ اگر اللہ کی کبریائی کا پہلے اقرار نہ کیا جائے تو پڑھنے والا غلو میں پڑھ سکتا ہے. وہ زیارت پڑھنے والا غلو میں پڑھ سکتا ہے. لہٰذا امام نے کہا پہلے اللہ کی کبریائی کا اقرار کرو، بعد میں اس زیارت کو پڑھو، تاکہ تمہیں کبھی گمراہی نصیب نہ ہو. صلوات پڑھے محمد والے.
اللہم صلی اللہ محمد والے محمد.
اور تمام زیارت زیارتوں میں اللہ مجید فرماتے ہیں کہ جتنی بھی زیارتیں آئیں معصومین کی ہم تک پہنچی ہیں، ان زیارتوں میں سے یہ زیارت جامعہ، چند زیارتیں ہیں ان میں سے ایک زیارت جامعہ یہ ہے کہ جو سند کے لحاظ سے زیادہ معتبر ہے، چند زیارتیں ہیں کہ جو سند کے لحاظ سے دوسری زیارتوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، زیادہ ان کی سند پختہ ہے، زیادہ ان کے راوی موثق اور صحیح ہیں. ایک زیارت جامعہ ہے اور ایک زیارت امین اللہ اور ایک زیارت عاشورہ، انشاءاللہ پڑھیں گے عاشور کے دن. زیارت عاشورہ، زیارت امین اللہ اور زیارت جامعہ، یہ تین زیارتیں اللہ مجزی فرماتے ہیں کہ ایسی ہیں کہ جن کی سند بڑی قابل اعتماد ہے، ان کے راوی بڑے قابل اعتماد ہیں. دوسری زیارتیں بھی ہیں لیکن یہ قابل اعتماد زیادہ ہیں. زیارت امین اللہ کے سلسلے میں عرض کروں آپ کی بارگاہ میں، یہ بھی زیارت جامعہ ہے، اگرچہ امیر المومنین کی زیارات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اس کو بھی زیارت جامعہ کہا گیا ہے کہ جب آپ اس زیارت کو پڑھیں تو امام، کسی بھی امام پر یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں. فقط ایک فقرہ ہے السلام علیک یا امیر المومنین، اس کو ہٹایا جائے گا اور باقی زیارت کسی بھی امام پہ پڑھی جا سکتی ہے. اور ان تین زیارتوں میں ایک زیارت مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، وہ زیارت عاشورہ ہے. تو اس زیارت کی عظمت اور اس کی فضیلت کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اسی فقرے کا میں چاہتا ہوں ترجمہ عرض کروں، انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. امام نے جب تعارف کروایا امام کا زیارت کی شکل میں، اور علماء فرماتے ہیں کہ ان زیارتوں کے اندر، توجہ چاہوں گا، ان زیارتوں کے اندر ائمہ نے ایسے ایسے اسرار اور معارف بیان کیے ہیں کہ ایسے وہ معارف آپ کو حدیث میں نہیں ملیں گے. اور بعض معارف ائمہ نے دعاؤں کی شکل میں ایسے بیان فرمائے ہیں کہ وہ معارف آپ کو حدیث میں نہیں ملیں گے. یہ دعا کا مخصوص انداز ہے امام کا، زیارت کا مخصوص انداز ہے امام کا، جس میں امام وہ معارف منتقل کرتے ہیں تاکہ شیعوں کے سینوں میں محفوظ رہیں اور اس سے آشنا ہو سکیں. پہلا جملہ، امام علیہ السلام امام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو آپ پر کہ جو نبوت کے گھر والے ہیں. قرآن اللہ نے کیا کہا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فقط اہل البیت کہا، ٹھیک ہے نا. لیکن امام یہاں پہ فرما رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبوت کا اضافہ فرمائے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا بعد میں، اس فقرے کی طرف تفصیل سے میں آؤں گا آئندہ کی گفتگو میں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو آپ پر جو نبوت کے گھر والے ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ موضع الرسالہ، سلام ہو آپ پر جو رسالت کی جگہ ہیں، جہاں پہ رسالت آتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
موضع الرسالہ وہ مختلف الملائکہ، سلام ہو آپ پر جہاں ملائکہ کی رفت و آمد ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
جہاں فرشتوں کی آمد رفت ہوتی ہے. السلام علیکم محبت الوحی، محبت الوحی، سلام ہو آپ پر جہاں پر اللہ وحی کو نازل فرماتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ ایک دو فقرے میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تاکہ ایک اشارہ اور ایک تجلی آپ کے سامنے اس زیارت جامعہ کی روشن ہو جائے. انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں اس دعا کے سلسلے، زیارت کے سلسلے میں اور جو زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں ان کے فقرے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، کیونکہ جہاں ہمیں زیارتیں پڑھنی چاہیے ثواب کی نیت سے، وہاں ان زیارتوں کے مضامین کو پڑھنا چاہیے، زیارتوں کے ترجمے سے واقف ہوں، انسان جب پڑھے تو اس کو پتا ہو کہ میں امام کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. کسی نے بہت اچھا جملہ کہا تھا، اگر ائمہ کی زیارتیں اور دعائیں نہ ہوتی تو ہم گونگے ہوتے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے گفتگو نہیں کر سکتے جیسے اللہ کی شان ہے. یہ آل محمد نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے. اور امام کے سامنے سلام عرض کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ جب امام کی بارگاہ میں آؤ تو کس طرح سے مولا کے سیف کی بارگاہ میں سلام کرو. صلوات پڑھے محمد والا. اب دیکھیں زیارت کا لفظ عربی میں زبر، عربی میں روٹ ہوتے ہیں، اس سے نکلا ہے زیارت، زبر سے نکلا ہے. زبر کا مطلب ہے کسی شے سے انسان منہ پھیرے. مثال کے طور پر آپ میری طرف منہ کیے ہوئے ہیں، اگر مجھ سے منہ پھیریں گے تو اس کو کہا جائے گا زور، عربی میں کسی شے سے منہ پھیرنا، اس کو زوارہ کہا جاتا ہے, اسی سے زیارت کا لفظ نکلا ہے. اور اس معنی کے لحاظ سے زیارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب انسان زیارت کرنے والا, زائر زیارت کرنے والا جب کسی کی زیارت کرنے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری شے سے منہ پھیر کر اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. زیارت کا مطلب یہی ہے کہ تمام چیزوں سے منہ پھیر کر جس کی زیارت کرنے جا رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہے. تو یہ ہو گیا مفہوم لفظ زیارت کا. تو جب ہم اپنے عرف میں زیارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر ہم استعمال اس طرح سے کرتے ہیں کہ زیارت بزرگوں کی جاتی ہے, زیارت اولیاء کی جاتی ہے, زیارت ائمہ کی جاتی ہے, زیارت انبیاء کی جاتی ہے, زیارت معصومین کی جاتی ہے. جب ائمہ کے لیے زیارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر کیا مفہوم ہوتا ہے؟ وہاں پر مفہوم یہ ہوتا ہے جب کوئی زائر کسی امام کی زیارت کے لیے, کسی نبی کی زیارت کے لیے, کسی معصوم کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ مولا میں نے تمام چیزوں سے منہ موڑ کر, تمام چیزوں سے منہ پھیر کر میں نے آپ کی طرف توجہ کی ہے, مادیت سے منہ موڑ کر روحانیت کی طرف توجہ کی ہے, باطل سے منہ پھیر کر حق کی طرف توجہ کی ہے. یہی مفہوم ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس زیارت کی راہ میں جو بھی مشکل اس کو پیش آتی ہے کیونکہ توجہ امام کی طرف ہوتی ہے اور ہر شے سے توجہ اس نے موڑ لی ہوتی ہے تو راستے میں تکلیفیں آتی ہیں تو وہ بھی برداشت کر لیتا ہے, مصیبتیں آتی ہیں ان کو بھی فراموش کر لیتا ہے کیونکہ توجہ امام کی طرف ہے. اور یہی زیارت ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور زیارت کو اللہ نے تمام ائمہ کے لیے بالعموم اور خاص طور پر امام حسین کے لیے ان کی یاد اور ان کے ذکر کا سبب قرار دیا. زیارت ائمہ کی کیوں واجب ہے, کیوں تاکید ہے اس کی؟ واجب تو بہرحال بعض براجی کی فتوا ہے پرانے گزشتہ علماء کی, لیکن آج کے علماء مستحب موقت سمجھتے ہیں, قریب ہے تقریباً واجب کے. فرماتے ہیں کہ زیارت ائمہ علیہ السلام حق ہے ان کا ہمارے اوپر, زیارت حق ہے. جنہوں نے حق ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, جنہوں نے حق ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے, بہت عظیم ثواب ہے. اور خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت, ان کی تاکید اور ان کے بارے میں جو روایتیں ہیں انسان جو پڑھتا ہے تو انسان تعجب کرتا ہے کہ اللہ نے امام حسین کی یاد اور امام حسین کا ذکر اس زیارت کے ذریعے سے کتنا قائم دائم رکھا. امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں میں سے عرض کیا میں نے, زیارت عاشورا بہت عظیم الشان زیارت ہے, بہت تاثیر والی زیارت ہے. انسان اگر اس زیارت کا ایک چلہ کاٹے, 40 دن زیارت پڑھے تو بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور بہت سے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو زیارت کو اللہ نے امام حسین کے ذکر کا سبب قرار دیا. اور حج کے لیے یہ فرمایا کہ ایک دفعہ عمر میں واجب ہے, لیکن اگر انسان نے حج ادا کر دیا ہے تو جتنی مرتبہ انسان امام کی زیارت کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. حج کے سلسلے میں بھی ہے کہ مستحب ہے کہ انسان جائے, لیکن حج کے مقابلے میں جب انسان نے حج کر دیا ہو ایک واجب, اس کے بعد تاکید ہے کہ جتنا ہو سکے امام حسین کی زیارت ہو جائے. امام حسین علیہ السلام کی روح سے الہام لو, امام حسین کو یاد کر کے امام حسین کے مقصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو تاکہ تم اس دنیا میں بھی سعادت بن سکو اور آخرت میں بھی سعادت تمہارے قدم چومے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھیں کسی شخصیت کو پہچاننے کے لیے, کسی آدمی کو آپ نے پہچاننا ہو کہ یہ کیسا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی شخصیت کیسی ہے, اس کو پہچاننے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ اس کی ذاتی اوصاف اور اس کی کوالٹیز, اس کی خصوصیتیں آپ پہچانیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اس کے بعد علم کتنا ہے, اس کے بعد ڈگری کیا ہے, اس طرح سے صلاحیت ان میں کیا کیا ہے. ذاتی طور پر اس کے اوصاف اور ان کی کوالٹیز کو آپ دیکھیں, ایک طریقہ یہ ہے پہچاننے کا. دوسرا طریقہ کسی انسان کی حیثیت, اس کی عظمت کو پہچاننے کا یہ کہ اس کے خاندان کو دیکھا جائے. توجہ چاہوں گا, اس کے خاندان کو آپ دیکھیں. جب ہم دنیا میں کبھی کبھی تعارف کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ فلاں صاحب جو ہے وہ فلاں خاندان سے تعلق ہے, حسب و نسب اس کا بیان کیا جاتا ہے, اس کا بھائی فلاں منصب اور فائز ہے, اس کا باپ فلاں حیثیت کا مالک ہے, اس کے فلاں چچا یا فلاں رشتہ دار فلاں حیثیت کے مالک ہیں. اس ذریعے سے اس کا کیا کرایا جاتا ہے, تعارف کروایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو پہچانے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. توجہ چاہوں گا, اس کی حیثیت کیا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کو پہچاننا ہے تو ایک ذریعہ تو ذاتی اوصاف ہے حسین کے,
سبحان اللہ,
اور ایک ذریعہ وہ ہے کہ امام حسین کے خاندان کو دیکھو تو امام حسین کی شخصیت سمجھ میں آ جائے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ حسین جیسا نانا کسی کا نانا نہیں, حسین جیسی ماں کی طرح کسی کی ماں نہیں, حسین جیسی نانی کی طرح کسی کی نانی نہیں, حسین جیسے باپ کی طرح کسی کا باپ نہیں, حسین کے دادا جیسا کوئی کسی کا دادا نہیں. جناب ابو طالب کی عظمت وہ ہے کہ اسلام کے اندر جناب ابو طالب کی حیثیت وہ ہے کہ جو بنیادی حیثیت ہے, جہاں پیغمبر کو مدد کی ضرورت پڑی وہاں جناب ابو طالب نے مدد کی, اور اللہ نے قرآن مجید میں جناب ابو طالب کا ذکر کیا ہے. جناب ابو طالب کا ذکر ہے قرآن مجید میں, تیسویں پارے میں سورہ زہا اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے, الم یجدک یتیمن فآوا. پیغمبر کے احسانات کے اوپر جو احسانات اللہ نے کیے ان کو بیان فرما, پیغمبر ہم نے تم پر ایک احسان یہ کیا, الم یجدک یتیمن فآوا. پیغمبر تم یتیم تھے, تمہارے والد کا انتقال ہوا, اس کے بعد تمہارے دادا عبد المطلب نے تمہاری پرورش کی, لیکن اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا. توجہ رہوں گا, اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا. پھر اس کے بعد جناب ابو طالب کی باری آئی, پیغمبر ابو طالب نے تمہاری پرورش کی, الم یجدک یتیمن فآوا, کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور ہم نے تجھے پناہ دی, ہم نے تجھے پناہ دی. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ پناہ دینا تاریخ کے اندر جو بیان ہوا ہے, پیغمبر کو یتیمی کے عالم میں پناہ دینے والے ابو طالب ہیں. توجہ چاہوں گا, پناہ دینے والے ابو طالب ہیں. اس وقت ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, ابو طالب پناہ دینے والے ہیں. لیکن عجیب منزل ہے جناب ابو طالب کی شان کی, اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پناہ دی, میں نے تمہیں پناہ دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا ابو طالب کا فعل اتنا عظیم ہو گیا کہ اللہ نے اس فعل کو اپنی طرف نسبت دے دی.
صلی اللہ علیہ وسلم,
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری.
ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کرا دیا, الم یجدک یتیمن فآوا, کیا تم یتیم نہیں تھے, ہم نے تمہیں پناہ دی, ہم نے تمہیں پناہ دی. عجیب منزل ہے, جب پیغمبر کا فعل ہوتا ہے, پیغمبر نے جب کنکریاں ماری ہیں, کیا اللہ نے فرمایا, کیا اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر جیت کنکریاں تم نے نہیں ماری, ہم نے ماری ہیں, میں نے یہ کنکریاں پھینکی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, یہ جو کنکریاں رسول تم نے پھینکی ہیں یہ تم نے نہیں پھینکی, یہ اللہ نے پھینکی ہیں. تو رسول کے فعل کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے, وہ ابو طالب کے فعل کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. یہ شان ہے جناب ابو طالب, صلوات پڑھے محمد والے. جناب ابو طالب کے سلسلے میں یہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے تھے یا نہیں, وہ ایمان لے کر آئے تھے یا نہیں. ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, ہم شیعوں کی بات نہیں کر رہے, ہمارا عقیدہ ان سے مختلف ہے. ہم جناب ابو طالب کے ایمان اور کفر کی بات نہیں کرتے, ہم تو ان کے ولی ہونے کی بات کرتے ہیں, ہم تو ان کے وصی نبی ہونے کی بات کرتے ہیں. وہ انبیاء کے وصی تھے. کیوں؟ دلیل ہے تاریخ میں موجود. جناب مناقب شہر آشوب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب مکے میں قحط آیا, توجہ چاہوں گا, مکے میں جب قحط آتا ہے, اس واقعہ بیان کرنے سے پہلے ایک اور واقعہ بیان کروں. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد
فرماتے ہیں
کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, صلوات پڑھے محمد والے, تو جناب فاطمہ بنت اسد آتی ہیں جناب ابو طالب کی بارگاہ میں اور مبارکباد پیش کرتی ہیں. ہستی ہوئی آئی, مبارکباد پیش کی, اور مبارکباد پیش کرنے کے بعد عرض کرتی ہیں کہ جناب ابو طالب, آمنہ نے یہ واقعہ مجھے بیان کیا, توجہ چاہوں گا, آمنہ بنت وہب جو پیغمبر کی والدہ گرامی ہیں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو آسمان میں اتنا نور بڑھ گیا کہ میں نے شام کے محلوں کو دیکھا، ایران کے قصر و کسرا کو میں نے دیکھا، اور یہ واقعات اس نے بیان کیے۔ سارے واقعات جناب فاطمہ بنت اسد نے تعجب آمیز انداز میں جناب ابو طالب کے لیے بیان فرمائے کہ اس بچے کی آمد پر یہ معجزات نمودار ہوئے۔ جناب ابو طالب نے جب یہ واقعہ سنا اس کے بعد مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، اے فاطمہ تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، توجہ چاہوں گا، اے فاطمہ تجھے تعجب نہیں کرنا چاہیے، ان قریب تمہارے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اسی بچے کا وصی اور خلیفہ بنے گا۔
نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ
وسلم۔ یعنی جناب ابو طالب کا علم اور ان کا ایمان اتنا بلند تھا کہ ابھی نبی کا نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت جانتے تھے کہ یہ نبی ہے، اس کے بعد ان کا بیٹا امام اور خلیفہ بنے گا۔
سبحان اللہ
یہ ولی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ فقط اس کے لیے ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد بلندیاں کمال کی ہونی چاہیے، تبھی انسان کو یہ معرفت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں جناب ابو طالب کے سلسلے میں جو کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ کافر تھے، وہ کافر کہنے والے دو قسم کے، دو گروہ۔ ایک تو وجہ بیان کروں آپ کی بارگاہ میں کہ وجہ کیا ہے ان کو کافر کہنے کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بغض علی میں ان کو کافر کہا جاتا ہے، دشمنی علی میں جناب ابو طالب کی توہین کی جاتی ہے تاکہ اس توہین کے ذریعے سے علی کی شان کو گھٹایا جائے، مولا کی عظمت کو گھٹایا جائے۔ لیکن ان کو نہیں معلوم جس ذات کی عظمت کو اللہ بلند کرے کوئی اس کی عظمت کو گھٹا نہیں سکتا، چاہے کتنی بھی توہین کرتا رہے، لیکن اللہ اس کے بدلے میں ان کو اتنی عظمت دیتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن جناب ابو طالب وارث محشر ہوں گے، پنجتن پاک کے نور کے علاوہ ان کا نور سب پر حاوی ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے عظمت دی ہے تو کون گھٹا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بغض علی کی وجہ سے توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کافر تھے، ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان توسل کے انکاری ہیں وہ جناب ابو طالب کو کافر سمجھتے ہیں، اور جو توسل کے قائل ہیں وہ جناب ابو طالب کو مومن سمجھتے ہیں۔ اب میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں میں دو گروہ ہیں، ایک وہ مسلمان جو توسل کے قائل، توسل کو جائز سمجھتے ہیں، اور دوسرے مسلمان توسل کو حرام سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، شرک سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں، وہابی سلفی یہ کہتے ہیں کہ توسل جائز نہیں ہے، توسل بدعت ہے، توسل شرک ہے، پیغمبر کو واسطہ دینا اللہ کی بارگاہ میں شرک ہے۔ لیکن مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرا بھی ہے کہ کہتا ہے کہ نہیں، توسل جائز ہے، پیغمبر کو واسطہ قرار دے سکتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم تفضیلی کہتے ہیں، تفضیلی سنی، تفضیلی مسلمان، ٹھیک ہے۔ تو وہ مسلمان جو جناب ابو طالب کو کافر سمجھتے ہیں وہ توسل کے انکاری ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مکے میں قحط ہو گیا، بارش نہیں برسی، پانی نہیں تھا، لوگ پیاس سے مر رہے تھے، سبزہ نہیں ہوگا، تو لوگ جتنے بھی تھے وہ جناب ابو طالب کے پاس آ گئے۔ توجہ چاہوں گا، جناب ابو طالب کے پاس آ گئے۔ کیوں؟ جناب ابو طالب سردار مکہ ہیں، سید البتہا ہے، آئے شکایت پیش کی، اے ابو طالب بارش نہیں ہوئی، قحط ہو گیا ہے، آپ سردار مکہ ہیں، لوگ مر رہے ہیں، آپ انتظام کریں۔ جناب ابو طالب نے سوچا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں کی عمر ہے، ان کی بچپنے کا عالم ہے۔ جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ جناب ابو طالب کی معرفت کو بھی آپ دیکھیے، جناب ابو طالب نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اپنے ہاتھوں پر اور لوگوں کے ساتھ کہاں گئے؟ خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ جیسے ہی خانہ کعبہ کو پہنچے، پیغمبر کو اٹھایا اپنے ہاتھوں پر، پیغمبر کی پیٹھ خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا کر اللہ کی بارگاہ میں اعلان کیا اور دعا کی، اے پروردگار اس بچے کے صدقے میں بارش نازل فرما۔
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ۔
ہے. ابھی جناب ابو طالب کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی, ادھر سے بادل آنا شروع ہو گئے اور اتنی زیادہ بارش ہوئی اور اتنی جلدی بارش ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں تک بھی نہیں پہنچ پائے. سلوات پڑھ محمد. تو دنیا والوں, جناب ابو طالب کو کافر کہتے ہو, کبھی کافر اس طرح سے ہو سکتا ہے, کبھی کافر کی ایسی معرفت ہو سکتی ہے؟ یا تم ایسا کوئی مسلمان دکھاؤ جس نے دو بچوں کی پرورش کی ہو, ایک رسول بنا ہو دوسرا امام بنا ہو. سلوات پڑھے محمد والے. یہ ہے امام حسین کے دادا جن کی یہ عظمت ہے. اگر خاندانی طور پر حسین کو پہچاننا ہے تو حسین کے دادا کی یہ شان ہے. کچھ فضائل جناب ابو طالب کے بیان ہوئے ہیں ابھی, لیکن جناب ابو طالب کی عظمت بہت بلند ہے. امام کو ایک صحابی نے خط لکھا, امام رضا علیہ السلام کو, صلوات پڑھے محمد. بیمار تھے مولا سے دعا کرنے کے لیے خط لکھا, اور اس خط میں یہ بھی سوال پوچھا اور کہا کہ عرض کیا کہ مولا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کافر ہو کر دنیا سے گزرے ہیں, نعوذ باللہ. تو امام علیہ السلام نے جب خط کا جواب دیا ہے تو امام علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, بسم اللہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ابو طالب کے ایمان میں شک کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. شک اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ ہے امام حسین کی خاندانی تعارف کہ جس کے ذریعے سے آپ حسین کو پہچان سکتے ہیں. حسین کے اوصاف اس سے زیادہ بلند ہیں, حسین کی خصوصیات اور ان کی کوالٹیز, ان کے فضائل اس سے بھی زیادہ بلند ہیں. دنیا والے حسین کے خاندان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, حسین کی خصوصیات کا کیا مقابلہ کریں گے, حسین کے کوالٹیز کا کیا مقابلہ کریں گے. یہی مظلوم کربلا جب وارد کربلا ہوتے ہیں تو وارد کربلا ہونے سے پہلے جناب حر ایک مقام پر آ کر مولا کا لشکر اور مولا کی راہ کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی راہ کو روکوں. لیکن آتے ہی امام حسین کے ساتھ نماز پڑھی جماعت کے ساتھ, مولا نے حر کو پانی پلایا, ان کی خدمت کی, اور مولا جب تیار ہو کر اس منزل سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جناب حر نے امام حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آگے بڑھنے دوں. یہ جب گستاخی کی حر نے تو امام حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, اور یہ جملہ کسی بہادر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا. کیا فرمایا؟ فرمایا ثقلت کا امک, اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. کسی بہادر کے لیے, کسی شجاع کے لیے یہ بہت بڑا توہین آمیز جملہ ہوتا ہے, لیکن جناب حر نے جب یہ جملہ سنا ہے تو پلٹ کر کہا ہے کہ حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی اس جملے کا جواب آپ کو دیتا. عزاداروں, جناب حر نے یہ جملہ ادا کر کے امام حسین علیہ السلام کو کی راہ کو چھوڑا اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا لے کر آئے. عزاداروں, جیسے ہی عاشور کا دن ابھرا, عزیزو, جناب حر نے ایک عجیب آواز سنی. آواز سنی کیا آواز؟ آواز آئی حسین کے خیموں سے, بچوں کی آواز آ رہی ہے, اللہ تش اللہ تش, پیاسے بچے پکار رہے ہیں. جناب حر نے خیموں کے قریب آ کر اس آواز کو سنا, جیسے ہی یقین ہوا کہ یہ بچوں کی اللہ تش کی آواز ہے, وہاں سے بھائی گزر رہے تھے, بلا کے کہا کہ بھائی ذرا یہ آواز سنو کس چیز کی ہے. تو بھائی نے بھی کہا کہ اللہ تش کی آواز آ رہی ہے, اور اس کے بعد بھائی سے کہتے ہیں بھائی, اے بھائی, یہ بچے جو پیاسے اللہ تش کی آواز پکار رہے ہیں اس کی وجہ میں ہوں, اس کا سبب میں ہوں, میں نے یہ سارا انتظام کیا اور حسین کو کربلا کے میدان میں لایا. عزاداروں, اپنے بھائی سے کہا, بھیا میں نے بڑی خطا کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی خطا کا ازالہ کروں. اس کے بعد بھائی نے کہا, بھیا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ابھی موقع ہے کہ میں حسین کی بارگاہ میں جا کر معذرت کروں. ہوں اور مولا سے معافی طلب کروں. عزادارو بھائی نے کہا بھیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اس کے بعد جناب حر تیار ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر جناب حسین کے خیموں کی طرف جاتے ہیں. عزیزو اگر دنیا میں ہمارے لیے ہمارے سلسلے میں کوئی ایسی خطا کرے تو کیا ہم اسے بخش دیں گے؟ لیکن نہیں, حر کو یقین تھا کہ حسین رحمت الہی کی تجلی ہے, حسین رحمت العالمین کے نواسے ہیں. اس امید کے ساتھ مولا کے خیموں کی طرف بڑھے. جیسے ہی خیموں کی طرف بڑھے امام حسین کے صحاب جنگ شروع کرنا چاہتے تھے. حسین نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ, ہمارے ایک مہمان آنے والے ہیں, ابھی ہمارے ایک داسر آنے والے ہیں, تم جنگ کو شروع نہ کرنا. عزادارو اسی اثنا میں دیکھا جناب اور گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں. مولا کی عظمت دیکھیے, مولا کی کریمی دیکھیے. جناب عباس کو کہا جاؤ ہمارے مہمان کا استقبال کرو. عزادارو جناب اور آتے ہیں, مولا کی قدموں میں گر جاتے ہیں. مولا میں نے بڑی خطا کی, میں نے سیدادیوں کے دل ہلا دیے, میں کربلا میں آنے کا سبب بنا, کیا مولا میری معافی ہو سکتی ہے؟ عظیم دیکھیں, عظیم عظیم ایسے ہوتے ہیں. حسین نے کہا اے حر میں نے بھی تمہیں معاف کیا اور میرے اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا. تمہاری ماں نے خوب نام رکھا تھا, انت حر فی الدنیا والآخرہ, تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو. عزادارو ایک گزارش کرتے ہیں جناب حر, مولا میری خواہش ہے کیونکہ میں سارے واقعے کا ذمہ دار ہوں, میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میری قربانی آپ کے اوپر ہو, سب سے پہلے میں اپنی جان کو آپ پر قربان کروں. عزادارو جناب حسین نے فرمایا اے حر تو ابھی ہمارا مہمان ہوا ہے, ہم نے تو تمہاری خدمت بھی نہیں کی, ہم نے تو تمہیں پانی بھی نہیں پلایا کیونکہ ہمارے پاس پانی پلانے کے لیے نہیں. لیکن حسین کی عظمت کو دیکھیے, حسین کی مصلحت کو دیکھیے, اس آئے ہوئے مہمان کو دنیا میں تو پانی نہ پلایا لیکن حوض کوثر تک بھیجنے کے لیے جلدی کی. حسین کی بارگاہ سے جیسے ہی اجازت مانگی جناب حر کو اجازت دے دی, اس لیے کہ حسین جانتے تھے جو کربلا میں آج کے دن جتنی دیر زندہ رہے گا اتنا ہی زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرے گا. ارے یہ تو ہمارے مہمان ہیں, ان کو جلدی حوض کوثر تک پہنچائے. اجازت مل جاتی ہے, جناب حر جاتے ہیں میدان میں, رجل پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ظالمو ارے نواس رسول کو خط لکھ کر بلایا پھر اس کے سامنے تلواریں اٹھائے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تمہارا دین نہیں ہے تو حمیت عربی تمہاری کہاں چلی گئی؟ عزادارو جنگ کرتے ہیں, جب نہ زخموں سے چور ہو جاتے ہیں خون آلودہ ہو جاتے ہیں, دوبارہ پلٹ کے حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ مولا کیا میری خطا معاف ہو گئی, کیا میری خطا معاف ہو گئی؟ مولا نے کہا اے حر انت حر فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی تو آزاد ہے اور مرنے کے بعد بھی تو آزاد ہے. جب حسین کے اس جانسار کی شہادت ہو جاتی ہے, عجیب منزل ہے جناب حر کی, یہ شرف کسی شہید کربلا کو نہ ملا, کسی بھی شہید کو یہ مقام نہ ملا, یہ عظمت نہیں ملی. جب جناب حر کو اپنے زانوں پہ رکھا امام حسین نے, وہ رومال جو شہزادی فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا تھا وہ حر کے چہرے پر باندھا, پیشانی پر باندھا. میں کہوں گا کہ حر یہ عظمت فقط تجھے اس لیے ملی کیونکہ تم نے شہزادی کا احترام کیا, فاطمہ کا احترام کیا. تو صحابی نہ تھا لیکن اس کے باوجود تو نے فاطمہ کا احترام کیا, لہذا اللہ نے تمہیں یہ شرف بخشا.
ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں در مقبول فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. پروردگار اس گھر کے جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. پروردگار جو مومنین بیمار ہیں بالخصوص جو یہاں پہ حاضر ہیں, ان کے رشتہ دار دوست احباب, کون بھائی کی بیٹی بیمار ہیں اور جتنے مومن یہاں پہ حاضر ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے, پروردگار سب کی بیماری دور فرما, پروردگار بحق محمد وال محمد جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما, ہمارے بچوں کی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما, ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے بحق محمد وال محمد دشمنان اسلام کو نسل نابود فرمائے، جہاں جہاں مومنین و مومنات رہ رہے ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے، خصوص پاکستان کے مومنین کی حفاظت فرمائے، بحرین کے مومنین کی حفاظت فرمائے، ان کو نصرت و کامیابی عطا فرمائے، ظالموں پر غالب فرمائے، پروردگار بحق محمد وال محمد جو مومنین اس بارگاہ حسینی میں اپنی حاجت لے کر آئے ہیں، امید لے کر آئے ہیں، پروردگار ان تمام کی امیدوں کو پورا فرما، حاجتوں کو برآوردہ فرما، پروردگار جتنے مومنین و مومنات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے مشتاق ہیں، جنہوں نے زیارت کی ہے ان کو دوبارہ شرف بخش، جن کو زیارت کی توفیق نہیں ہوئی ان کو زیارت کرنے کی توفیق، پروردگار بحق محمد والے محمد دنیا میں حسین کی زیارت اور مرنے کے بعد ان کی شفاعت نصیب کرنا، پروردگار آل محمد کی صحیح معرفت عطا فرما، پروردگار بحق محمد والے محمد ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، پروردگار بحق محمد والے محمد جتنے بھی حاجتیں ہیں صاحب خانہ کی، پروردگار حاجتوں کو پورا فرما، اس جگہ پر اس مقام پر اپنی رحمت و برکت نازل فرما، تمام امومنات کے گھروں میں اپنی رحمت و برکت نازل فرما، پروردگار بحق محمد والے محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد والے. ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم حسن سمر صاحب اور جتنے بھی آپ کے مومنین دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے تلاوت کرتے ہیں.